بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة کی آخری آیت ہے اور حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واز طریق القلندر تو کسی اور آیت سے شروع کیا کہ تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دیں گے جس کی یہ شان ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ان کی صفات ہے. لیکن واز کے درمیان میں یہ آیت بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے وہ دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا، ثابت کر دیا، ان قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی اور ان کو ایسے باغوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے. خوب سن لو کہ اللہ کا ہی گروہ فلاح پانے والا ہے. تو دیکھیے ایک صفت بیان فرمائیے جو محض محبت کی صفت ہے. اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے اس سے تعلق نہیں. پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل جس کو ہوتی ہے، جیسی محبت ہے، محبت مطلوبہ جو ہے، جو محبت عقلی ہے اصل میں، تو لوگ اس کو مجنون کہنے لگتے ہیں، پاگل کہنے لگتے ہیں. یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، اس کا برا نہیں ماننا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے واز طریق القلندر کے شروع میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو وہ مسلمان ہیں جنہیں اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں، نہ نماز نہ روزہ. زیادہ تر مسلمان، میں آج کسی سے کہہ رہا تھا کہ آپ 10-20-50-100 آدمی، بہت سے لوگ 1000 آدمی لے کے بیٹھ گئے. بھائی پوری دنیا کو تو دیکھو، مسلمانوں کی ملیشیا میں بھی مسلمان ہیں، انڈونیشیا میں بھی مسلمان ہیں، ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں بھی مسلمان ہیں، اردو میں بھی مسلمان ہیں، عراق میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، پتہ نہیں اتنی بڑی دنیا افریقہ کے ممالک ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے. ان کا حال دیکھو، دین تو ختم، دین تو نظر ہی نہیں آتا، پردے جیسی چیز بھی نہیں. زیادہ تر جگہوں پہ تو پردہ ہی نہیں. پھر شرک اور بدعت کا تو وہ زور ہے کہ مت پوچھیے. اور جو دیندار ہیں بظاہر ان کا بھی کتنا اچھا حال ہے، جو دین کا نام لیتے ہیں ان کا بھی بہت ظلم کرتے ہیں. جہاں جہاں جا کے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا. تو فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جنہیں اعمال کی توجہ اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں, نہ نماز نہ روزہ, بلکہ نماز روزے کے ساتھ تمسخر بھی ہے اور استہزاء بھی ہے, کوئی تہذیب کے ساتھ کوئی بدتہذیبی کے ساتھ. تو فقط ترک ہی نہیں بلکہ استہزاء اور استخفاف. اگر خیر استہزاء اور استخفاف نہ بھی ہو تو اخلال اور سستی اور کسل تو ضرور ہے. تو چھوڑ دیتے ہیں فرائض و واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہے استطاعت ہے اعمال کی مگر نہیں کرتے, نماز روزہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے, بد نگاہی سے بچ سکتے ہیں مگر نہیں بچتے, غیبت سے بچ سکتے ہیں نہیں بچتے, غصے کا علاج کرا سکتے ہیں چاہیں تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں نہیں کراتے. غصے کو تو اوڑھنا بچھونا اپنا حق سمجھا ہوا ہے. حیرانی کی بات ہے جو چیز گناہ ہو, حرام ہو, گناہ کبیرہ ہو, اور جو نحوست والی ہو اور جو سخت خرابی لانے والی, ایسا بنا لیا کہ اس کے علاج کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. علاج اس کا طویل ہے لیکن ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس. مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں نہیں بچتے. تو کثرت سے تو ہم لوگوں کی یہی حالت ہے. تو اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کا حال اچھا تھا, آج کیا حال ہے؟ فلاح تو نہیں حاصل ہوگی, زوال حاصل ہوگا, زوال ہوگا, بربادی ہوگی جو ہو رہی ہے مسلسل. یہ کثرت سے تو ہمارا یہی حال ہے کہ ہم معاصی میں مبتلا ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم اپنے اعمال کا دعویٰ بھی نہیں ہے. کہاں پوچھو, ہاں ہیں ہم گناہ گار. ان کو اپنے اعمال و طاعات کا دعویٰ بھی نہیں, اس لیے یہ لوگ اتنے زیادہ قابل شکایت بھی نہیں. غفلت میں ہیں, ان کو پتا ہی نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں آپ کو پتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے. تو ایک ایسی غفلت میں ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں. تو یہ لوگ اتنے قابل شکایت نہیں. جتنے قابل شکایت وہ لوگ ہیں کہ ان کے یہاں اعمال بھی ہیں, تقوی بھی ہے, طہارت بھی ہے, اور اپنے کو عابد و زاہد بھی سمجھتے ہیں, مگر ان کے اعمال میں روح نہ ہونے سے وہ اعمال ایسے ہیں جیسے بادام بلا مغز, دودھ بلا روغن. ان کے حال پر زیادہ تأثر ہے, وہ زیادہ قابل رحم ہے. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ بیچاروں نے محنت بھی کی, مشقت بھی اٹھائی, مجاہدے بھی کیے, مگر افسوس پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوا. سارے دن چلے, دھوپ سہی, خاک پھانکی, پیروں میں آبلے پڑے, مگر منزل پھر بھی قطع نہیں ہوئی. یہ کون ہے؟ ہم آپ ہیں. بزرگوں سے تعلق بھی کیا ہوا ہے, قرآن کو بھی جانتے ہیں, دین کو بھی جانتے ہیں, مسائل بھی جانتے ہیں, علمی چیزیں بھی جانتے ہیں, بحث مباحثے بھی دین کے اوپر کرتے ہیں, دوسروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں دینی اعتبار سے, لیکن اصل مقصود سے بالکل دور ہے. اس سے تک کہیں اب علاج نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی ہوا حاصل. ظالم بنے ہوئے ہو اپنے اپنے گھروں میں, تم نے ظلم کا علاج بھی نہیں کیا تو کیا تمہیں دین ملا؟ جب تم نے خوش خلقی ہی نہیں سیکھی تمہیں کیا دین ملا؟ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ, یعنی ہم آپ جو دین میں لگے ہوئے, کہ راستہ تو خیر کچھ نہ کچھ قطع ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, بے نماز پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, بہت کچھ کر رہے ہو, تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہو, لیکن بالکل ناتمام, جیسے چھکڑے کی چال جس میں انجن نہ ہو, جس میں گھوڑا نہ ہو. ایسا چھکڑے کی چال کہ صبح سے شام تک چلا تو کتنا, 10 میل چل لے گا, اور ایک ریل گاڑی ہے کہ اتنی دیر میں 200 میل پہنچ جائے گی. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ریل گاڑی اور چھکڑے کی رفتار میں جو اس قدر تفاوت ہے, اتنا فرق ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ ریل میں آخر وہ چیز کیا ہے جس نے اس کی رفتار کو اس درجے تک پہنچا دیا؟ سبب اس تفاوت رفتار کا, یعنی رفتار میں جو فرق ہے چھکڑے اور ریل گاڑی کا, یہی ہے کہ ریل میں ایک مشین لگی ہوئی, اس مشین نے اس کو ہوا بنا رکھا ہے. اگر چھکڑے میں بھی وہی مشین لگا دیں, ایسی مشین لگا دیں, تو اس میں بھی وہی بات پیدا ہو جائے, بالخصوص جبکہ اس میں مشین لگانا ممکن بھی ہو اور آسان بھی ہو, تو پھر حسرت ہے اس شخص پر جو پھر بھی مشین نہ لگا. یہ کون سی مشین ہے؟ یہ وہی مشین ہے جس کو اللہ کی محبت کہا جا رہا ہے. طریق القلندر تواد ہے, اس میں اللہ تعالی کی محبت کا عجیب بیان ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی مجرب اور بہت ہی جلد حاصل ہونے والی تدبیر ہے. فرماتے ہیں حسرت ہے اس شخص پر جو پھر بھی یہ مشین نہ لگائے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ تقوی بھی ہے, طہارت بھی ہے, ظاہری حالت بھی درست, داڑھی بھی نیچی, پانچیں بھی ٹھیک، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، یہ سب کچھ، مگر ساتھ ہی اس کی روح جس کو میں آگے بیان کروں گا وہ نہیں، یعنی اللہ کی محبت. غرض ہر عمل ہے بے روح ہے، یعنی کم جان ہے، وہ بالکل بے جان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اعمال میں وزن کس چیز سے آتا ہے؟ اخلاص. ہمارے حضرت نے مجھے فرمایا، ہمارے حضرت رضی اللہ صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، حضرت کہ یہ بتاؤ حدیث شریف میں ہے کہ میرا صحابی اگر ایک مد خیرات کرتا ہے تو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو اتنا نہیں ملتا.
یہ حدیث شریف ہے اور کئی صحابہ سے، مختلف صحابہ سے ملتی جلتی روایات ہیں، اور مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے یہ حدیث شریف. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تم یعنی اتنی بڑی قسم کھا کر فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو وہ صحابہ کے ایک مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور نہ ہی صحابہ کے آدھے مد کا صدقہ کرنے کو پہنچ سکتا ہے. اور مد جو ہے وہ ایک کلو ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ایک پیمانہ تھا.
تو مجھ سے پوچھا حضرت نے، ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صحابی کو اسی چیز کا اتنا اجر اور غیر صحابی کو نہیں ملتا؟ غیر صحابی کو اتنا سا بھی نہیں ملتا. احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی معمولی چیز ہے اللہ کی راہ میں دینا؟ تو میں نے کہا حضرت عجیب بات ہے واقعی، سمجھ میں نہیں آئی. حضرت نے کہا وجہ صرف ایک ہے، اخلاص. جو صحابی کا اخلاص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا ہوا، وہ کسی غیر صحابی کو اس کا ٹکڑا عشر عشیر بھی نہیں مل سکتا. اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص محبت ہے. جب آپ میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ مثلا ایک صاحب ہیں ہمارے دوست، ان کو میں نے کھانے پہ بلایا. محبت ہوگی تبھی تو اخلاص سے بلائیں گے، ورنہ تو ایسے ہی بلائیں گے کسی اور غرض سے. اگر محبت ہوگی تو بالکل اخلاص سے بلائیں گے. محبت سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو اللہ کی محبت حاصل نہیں کی تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالی نے ایک انجن گاڑی اس شخص کو دی جس کی کلے بھی اچھی، بھاپ بنانے کے لیے سامان بھی دیا، کوئلہ بھی، پانی بھی، دیا سلائی بھی، مگر آگ سلگائے کون اور بھاپ بنائے کون؟ تو یہاں کسر کس چیز کی ہے؟ صرف انجن لگانے کی، اور بھاپ کی اور آگ سلگانے کی. فرمایا کہ اس وقت اسی بھاپ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہی مراد ہے میری روح سے، اور بھاپ نہ ہو تو اس کی فکر اور کوشش ہو. اسی کو عراقی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں فرمایا ہے جو شروع میں پڑھا گیا کہ سنما رہے قلندر سدور بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم فارسائی. کہ اے میرے مرشد، سنما فرمایا ہے مرشد کو، اے میرے مرشد مجھے تو طریقے جذب کا راستہ دکھلائیے، کیونکہ یہ ریاضت و محنت کا راستہ مجھے بہت دشوار معلوم ہوتا ہے. واقعی دشوار ہے. میں کہتا ہوں یہ غصے کا علاج، میں اس سے گزر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اکثر بیان میں ایک صاحب کہنے لگے، بہت ہی قریبی، کہ بیان کرتے ہیں اور خود ہی ایسی حرکت کرتے ہیں. میں کہا اسی لیے تو بیان کر رہا تھا کہ خود اپنا علاج ہو. خرابی کا بیان تو اسی وقت کیا جاتا ہے جب اپنا علاج ہو، وہی مقصود ہے. تبھی تو بیان کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خرابی ہوتی تبھی تو بیان ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درجہ جو حاصل ہونا چاہیے، جب وہ حاصل نہیں ہے تو پھر اسی کا بیان کیے جاؤ، حاصل تو ہو کے پھر. ایک طریقہ ہے کہ اعمال کیے جاؤ، یہ تو محض محنت ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اعمال تو ہوں لیکن محبت سے. بس یہی فرق اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. اور یہ جو محبت ہے یہ محبت عقلی ہے، یاد رکھیے، یہ ایمان کی وجہ سے ہو جاتی ہے پیدا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن گناہوں کی وجہ سے یہ دب جاتی، ایسی دبتی ہے کہ دب کے جیسے کہ ختم ہی ہو، جیسے کوئی آگ ہو، روشنی بھی دے رہی ہے، حرارت بھی دے رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے گندگی ڈالنی شروع کی، حتیٰ کہ چھپ گئی، چھپ کے دب گئی، دب کے بجھ گئی. لیکن ایک چیز ہے کہ جو اگر گندگی صاف کر کے پھر سلگاؤ گے تو پھر وہی روشنی، پھر وہی حرارت دے گی. اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک ایمان ہے یہ مادہ باقی رہتا ہے. اب ایک شیخ چاہیے اس کی صفائی کر کے اس کو سلگا دے. شیخ جب اس کا ارادہ کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے، ایسے اشعار سناتا ہے، ایسی چیزیں کہتا ہے،
کہ اس کے مریدوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے, اسی کو ہمت اور توجہ کہتے ہیں, اور اسی کو پھر اسی سے القاء ہوتا ہے نسبت کا. ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت حاصل ہو جائے اور وہ قلندر بن جائے جس کا اس میں ذکر ہے, طریق القلندر سنما رہے قلندر سزور بمن نمائی. فرمایا اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی وضع اور رسوم کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, نہ اس کی مصلحتوں پہ نظر ہوتی. فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ نظر کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کہو, کوئی کیا کہے گا. ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ فلاں کو کچھ مت کہو وہ برا مان جائے گا, لیکن قلندر کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی. قلندر یعنی اللہ کا عاشق جو ہوتا ہے, کوئی برا مانے گا یا بھلا مانے گا, یہی ایک بات ہے آج کے بیان میں, کہ کسی کی برا یا بھلا ماننے سے لوگوں کے کہنے سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے عاشق کو. اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے, غرض وہ آزاد ہوتا ہے تمام مصلحتوں سے, اس کی مصلحت صرف ایک ہوتی ہے. فارسی کا شعر لکھا ہے, ترجمہ یہ ہے کہ مصلحت بس ایک یہ ہے کہ تمام دوست دنیا کو چھوڑ دیں, بس یار کی زلف کو پکڑ لو. اس کی بڑی مصلحت یہی ہوتی ہے کہ بس ایک کو لے کر سب کو چھوڑ دو. اس کی تو بس یہ حالت ہوتی ہے کہ اے دل جس کو تو دوست رکھتا ہے اس میں دل لگا اللہ تعالی, اور تمام جہاں سے آنکھیں بند کر لے سوائے محبوب کے کسی پر اس کی نظر نہیں پڑتی, بجز ایک کے سارے جہاں کو اس نے ہیچ اور فنا کر دیا ہے. جب انہوں نے اپنے ہی کو ہیچ اور فنا کر دیا تو پھر دوسروں پر کیا نظر کریں. کہتے ہیں عاشق بدنام کو پرواہ ننگ و نام کیا, اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا. ارے جب اپنی ہی ہستی مٹا دی تو دوسروں کی ہستی کی انہیں کیا پرواہ. مشہور ہے کہ جب اپنی ہی ٹوپی اتار دی پھر دوسروں کی ٹوپی کی کیا پرواہ. جب وہ اپنی ہی ہستی کو مٹا چکا تو دوسروں کی ہستی کی پرواہ ہو اس کی جوتی کو. یہ ہے حال اللہ تعالیٰ کی محبت. ایسے لوگ جو قلندر ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اعمال کرتے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے اعمال ظاہرہ میں بظاہر تقلیل ہوتی ہے, کم ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن بہت قلندر کے اعمال بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. نے فرمایا حکیم الامت نے کہ یہ قلت و کثرت جو ہے اعمال ظاہرہ کی یہ امور اضافیہ ہیں, یعنی ریلیٹو جنگلنگ کہتے ہیں. اس کو آپ زیادہ کہتے ہیں ممکن وہ کسی کے سامنے کم ہو, یعنی بمقابلہ دوسرے اعمال کے تو وہ عمل میں بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے, یعنی اوروں سے تو اس کا عمل بھی غالب ہے, لیکن خود اس میں جو محبت اور عمل دو چیزیں جمع ہیں ان میں محبت کا حصہ عمل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. محبت اس کی غالب رہتی ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ, یعنی باطنی طور سے وہ اس عمل باطنی یعنی محبت میں مشغول ہوتا ہے. گو عمل بھی بہت بڑھا ہوا ہو لیکن محبت میں اس سے زیادہ بیشی ہوتی ہے. عمل تو کامل مگر محبت کامل سے بھی آگے ہوتی ہے, یعنی اکمل. اب فرماتے ہیں کامل اور اکمل اس طریق میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں, کامل اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری بات اس بیان میں فرمائی گئی. ایک تو یہ کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ رسوم کا پابند نہیں ہوتا, مصلحتوں کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی, وہ تو اللہ کا عاشق ہے قلندر ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے, جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر کے اور باطن ہو مثل باطن پیغمبر کے, یعنی ہر امر میں اور ہر حال میں پیغمبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبلہ و کعبہ ہوں. اس کے ظاہر کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوتا ہے اور اس کے باطن کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوتا ہے. ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. جس عمل کا رخ اس قبلے کی طرف ہوگا وہی مقبول ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ بہت بڑے عالم تھے حکیم الامت, معمولی نہیں تھے. بس ہمارے ظاہر کا قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے اور باطن کا قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے. یہ حالت ہوتی ہے. کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, قرآن ہے قرآن. یہ ہمارے حکیم الامت جو مضامین بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں. جو عاشق ہوگا اللہ کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا. اور یاد رکھیے ہم آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلی درجے کے خوش خلق تھے اور اس کی بہت تاکید فرماتے تھے اور بیویوں سے خوش خلق خود فرماتے تھے خیرکم خیرکم للنسائی. تو اس سنت کو کہاں چھوڑ دیتے ہو؟ اس سنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ویسی حالت ہماری ہونی چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت ویسی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی. آپ داڑھی رکھتے تھے, ہماری بھی داڑھی ہونی چاہیے. آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے رہتے تھے, ہمارے بھی کھلے رہنے چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے نہیں رہتے تھے, بلکہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے سے منع فرمایا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ترشے ہوئے ہوتے تھے اور لبیں بنی ہوئی رہتی تھیں, اور یہی حالت ہمارے ناخن اور لبوں کی ہونی چاہیے. اس طرح سے تفصیل بہت سی ہے, کتاب علیکم بسنتی یا رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایسی کسی کتاب میں دیکھ لیں. فرماتے ہیں غلط ہمارا ظاہر بالکل مشابہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا. صورت تو بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں کہ ملومت کے کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوا جس نے اتباع سنت نہ کیا ہو, کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوا جس نے اتباع سنت نہ کیا ہو. تو یعنی اتباع سنت جس نے نہیں کیا وہ بزرگ ہی نہیں. بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ سب سے پہلی کسوٹی تو یہی ہے کہ اتباع سنت کتنی ہے. فرمایا کہ کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوا جس نے اتباع سنت نہ کیا ہو, حتیٰ کہ غلبہ حال سے کبھی اتباع میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو اپنی اس حالت کو ناقص سمجھا ہے اور کبھی اس پر اصرار نہیں کیا, نہ کہ نعوذ باللہ اس حالت کا قصد کرتے. اہل اللہ کے ان حال احوال کی نقل جو سنت نہیں ہے, یہ کرنا بالکل غلط ہے. ان کے حال احوال ان کی کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے ہیں. حکیم ان میں لکھا ہے کہ حال تو جیسے بعض حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا, کیا اس حال کی نقل کی جائے گی؟ حال کی نقل نہیں کی جائے گی. جس کی ایک مثال ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب نے پوچھا, مولانا وسیع اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ تھے اس زمانے میں, بہت زیادہ مکاتبت کرتے تھے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے خط میں پوچھا, یہ چھپے ہوئے خطوط میں ہے, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کرتا کپڑا پہنا نیا, ان کو پسند آیا, پسندیدگی کا احساس ہوتے ہی بدل لیا, پرانا پہن لیا اور اس نئے کپڑے کو خیرات کر دیا. اور سوال یہ کیا کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں؟ ہمیں بھی ایسی ہوتا ہے, ایسی سوال تھا. مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنو تو یوں دعا کرو. دیکھا, حال کی نقل نہیں ہے. آپ کا شیخ ممکن ہے کسی حال میں ہو, ہم اس سے حال نہیں سیکھنے گئے, ہم اسے سنتیں سیکھنے گئے ہیں, ظاہری اور باطنی. اچھی طرح سمجھ لیجیے, بہت بزرگوں کی نقل کر لیتے ہیں, فلاں بزرگ نے ایسا کیا. بھائی فلاں بزرگ نے ایسا کیا وہ عمل سنت تھا نہیں یا نہیں تھا؟ نہیں تھا تو ٹھیک ہے, ان کا حال ہوگا, ان کی مجبوری ہوگی, ان کا کچھ مسئلہ ہوگا. وہ قابل نقل نہیں, وہ قابل تقلید نہیں. فرمایا کہ یہ تو نعوذ باللہ کر کے فرمایا ہے, کہیں اہل اللہ اس کا غیر سنت کا قصد کریں گے؟ نعوذ باللہ فرمایا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بزور کرامت کوئی ہوا پہ اڑے, اگر تم ہوا پہ اڑنے لگے تو کیا ہوا؟ گویا تم مکھی ہو گئے, مکھی بھی اڑتی ہے. اگر پانی پہ چلنے لگے تو تم تنکا ہو گئے, تنکا بھی پانی پہ چلتا ہے, پانی کی سطح پہ. ارے اگر اپنے دل کو قابو میں کرو, اس میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرو تو آدمی بنو گے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 10 برس رہا. چلتے وقت عرض کیا کہ حضرت میں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی. میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے کامل ہیں, اس لیے میں خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ کچھ فیض حاصل کروں گا, مگر اتنی مدت قیام کو گزر گئی, کوئی کرامت آپ سے کبھی صادر نہ ہوئی. یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, جوش میں آ کر فرمایا, اچھا یہ بتا جنید, سے تو نے اس عرصے میں کوئی فعل سنت کے خلاف ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات تو میں نے نہیں دیکھی, آپ کا کوئی بات ہم نے سنت کے خلاف نہیں دیکھی. اس پر آپ نے جوش میں آ کر فرمایا ارے پھر اس سے بڑھ کر جنید کی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس نے 10 برس تک اپنے خدا کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت تو جنید کی دیکھنا چاہتا ہے؟ واقعی اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ حقیقی کرامت تو یہی ہے، بڑی کرامت یہی ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی آواز میں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کی فلاح ہے نہ آخرت کی فلاح ہے. خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، خدا کو تم سے محبت ہو جائے گی. یوں نہیں فرمایا کہ تم کو خدا سے محبت ہو جائے گی، یوں فرمایا خدا کو ہی تم سے محبت ہو جائے گی. گویا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو کیا خدا سے محبت کرتے، تمہارا کیا منہ ہے، تم تو اللہ میں ہو کیا جانو جو ان سے محبت کریں. ہاں اللہ تعالیٰ ہی تم سے محبت کرنے لگیں گے، بس یہی درکار ہے. مگر اس کے لیے شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اللہ اکبر، ہم اگر چاہتے اور کوشش کرتے کہ ہم سے خدا کو محبت ہو جائے تو قیامت تک بھی یہ دولت نصیب نہ ہوتی، کیونکہ کہاں ممکن کہاں واجب، چن نسبت خاک رب عالم پاک. لیکن اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہو جاتا ہے. تو صاحبو بڑی چیز یہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص آپ کی حیت بنا لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. یہ راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا، اور یہ وہ طریق ہے وصول کا جو سب سے زیادہ نزدیک ہے. اس کو جو اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچ جائے گا، بہت جلد کامیاب ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کون چھوڑے گا؟ کوئی مصلحت سے چھوڑے گا؟ ورنہ کون چھوڑے گا؟ مسلمان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا؟ اس پہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا اتباع کرنے والے مصالح دنیاویہ کو، دنیا کی مصلحتوں کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دنیا اور دین دونوں کی مصلحتیں جمع ہو جائیں؟ یعنی اس معنی کر کے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے بنے رہو، ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو ادھر خدا کو بھی. اگر خدا کو معبود اور مقصود سمجھتے ہو تو مخلوق کو راضی یا ناراضی کرنے سے قطع نظر کر لو. قصدن تو کسی سے لڑو بھیڑو نہیں، لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ مخلوق ہم سے راضی رہے. بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان کو. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو شان ہے کہ کسی کی پرواہ نہ ہو، یہ تو اللہ کی محبت کی شان ہے. فرماتے ہیں کہ ملومت کہ یہ شان جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کیا جائے. وہ یہ ضرور ہے کہ اس حالت میں لوگ تمہیں ملامت کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم اتباع کرو گے تو لوگ ہنسیں گے ضرور، لیکن اس کی تم پرواہ نہ کرو. اب فرض کرو کہ تم نے شادی کی بلا رسم تو لوگ تانے دینا شروع کریں گے اور سینکڑوں نتال پڑنی شروع ہوں گی کہ کیسے یہ بڑے متقی نکلے، ارے بابا دادا سے بھی بڑھ گئے، سب کو ناجائز ہی ساری رسموں کو قرار دے دیا، ارے ایسے کنجوس ہیں برادری کا کھانا بھی اڑا دیا. ارے اللہ کے بندو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے موقع پہ برادری کو کھانا دیا تھا؟ کیا صحابہ نے دیا تھا؟ تو تم کیوں دیتے ہو؟ حیرت ہوتی ہے، دین کو کیا سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ بھی کوئی چیز دین ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اس کو برا کہتے ہو؟ کیسے تمہاری ہمت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برادری کو کھانا نہیں دیا شادیوں کے موقع پہ تم کیسے دیتے؟ تم اسے بڑھ گئے کیا؟ ان سے زیادہ تم کو صلہ رحمی وغیرہ کا خیال ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عقل کام نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. لوگ کہیں گے سب تان و تشنی سن کر تم خوش رہو، کچھ پرواہ مت کرو، عشق میں بھلا رسوائیوں سے بھی کوئی سلامت رہا ہے، لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی برا مانتا ہے مانا کرے، کچھ پرواہ نہ کرو. برا مان کر کوئی کر کیا لے گا؟ ارے تم تو اللہ کے ہو، ہم تو ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ من کان للہ کان اللہ ہو، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم کرو سنت کے مطابق، اتباع سنت کرو، ڈرو نہیں کسی سے. یہ لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ یہ اچھے اچھے لوگ جو دین کو پھیلانے والے ہونے چاہیے تھے. یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے کہ سنت پہ عمل کرنے والا کہ دل خراب ہو جائے. جیسے ایک صاحب کا قصہ ہے کہ انہوں نے شرعی پردہ گھر میں شروع کیا. شرعی پردہ تو فرض ہے. اب ہوتے ہوتے حالانکہ یہاں صاحب بھی کوئی کم بزرگ نہیں ہے, ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا اس شخص کے بارے میں کہ اس کو تقوی کا حیضہ ہو گیا. مجھے پتا چلا, میں نے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کو بتایا کہ حضرت فلاں بزرگ ہیں وہ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کا حیضہ ہو گیا. کہنے کا اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں وہ بزرگ ہی نہیں. بزرگ ایسا کہے گا؟ بزرگ کہے گا تقوی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. قریبی رشتے داروں سے پردہ فرض ہے, سامنے آنا کہاں سے جائز ہے. تو اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانا کرے, کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. برا مان کر کوئی کرے گا کیا, اچھا ہی ہے سب چھوڑ دیں, کوئی اپنا نہ رہے. اسی سے تعلق خلق سے گھٹے گا. جب کوئی اپنا نہ رہے گا سب سے توقع منقطع ہو جائے گی, تب تو سوچے گا کہ بس جی اب تو اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. بقول کسی کے جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا. اب سمجھے گا یہ عزہ و اقارب یار دوست سب حجاب تھے, اب کوئی حجاب نہ رہا. اب خدا کے بنو, جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا. تو بھائی یہ سوچو کہ کسے کسے راضی کرو گے, کس کس کو راضی کرو گے. راضی تو ایک ہی ہوتا ہے, کئی تو راضی نہیں ہوا کرتے. تو حضرت یہ کیجئے کہ صرف ایک اللہ کو راضی رکھیے, بہت سے آدمیوں کو کہاں تک راضی رکھیے گا. بڑی تسلی کی بات ہے. فرمایا کہ کیا عشق مولا عشق لیلا سے بھی کم ہو گیا. دیکھو لیلا کی محبت میں مجنو کی کیا کیفیت تھی. پھر تم تو خالق لیلا کے مجنو ہو, تمہاری تو اس سے بڑھ کر حالت ہونی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی ناراضی کا خیال نہ کرو. یہ دو باتیں اس بیان میں, کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے اگر نکل گئی تو بہت افسوس کی بات ہے ہر معاملے میں, اور بالخصوص اجتماعی معاملات میں. اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. حق تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی ناراضی کا خیال نہ کرو. محبت میں اگرچہ سارا جہاں مخالف ہو, ارے ملامت سے تو عشاق خوش ہوتے ہیں. اور ایک راز ہے خوش ہونے کا, کہ ایک تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں لوگ اللہ تعالیٰ کا عاشق سمجھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کے برا بھلا کہنے سے اس کو ایک ضد پیدا ہو جائے گی, اور ضد میں دین اور پکا ہو جاتا ہے. مثلا سنیے آپ مثال, واس کس چیز کا ہے؟ اللہ کی محبت کا. نام کیا ہے؟ طریق القلندر. فرماتے کیا ہیں؟ مثال کیا تھی؟ مثلا شادی. ایک اور واضح ہے کہ مل امت کا, جو والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ ہے, اس میں بھی یہی فرمایا. مثلا شادی کی اور بارات میں صرف چار آدمی لے گئے, پھر اس پر چاروں طرف سے لتاڑ پڑنی شروع ہوئی, تو اس سے اس کو اور بھی چڑ پیدا ہو جائے گی, اور ضد میں آ کر کہے گا اب کی بار اس سے بھی مختصر لو, چانچہ وہ اور سنت کا پابند ہو جائے گا. اب کے تو چار آدمی تھے, اب کے دیکھنا انشاءاللہ جو ایک آدمی بھی ہو کر لو میرا کیا کرتے ہو. اگر لتاڑ نہ پڑے تو اتنے پختہ نہ ہوں جتنے لتاڑ میں پختہ ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کی لتاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. بس تو نیک کام پر اگر لتاڑ پڑے تو شکر کرو. خلاصہ یہ ہے کہ طریق محبت ہے اصل, لیکن اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیات, اعمال اور نیت دو چیزیں ہیں. اور نیت کیا ہے؟ نیت اصل میں اللہ کی محبت ہے. ابھی پتہ چل جائے گا. آپ نیت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی, کیا ہے یہ؟ کاہے کو کر رہے ہو؟ محبت نہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کیوں کر رہے ہو؟ سوائے محبت کی اور ہے کیا؟ سوائے محبت کی اور کیا ہے؟ کسی کو راضی کرنے کی نیت کرو تو سوائے محبت کی اور کیا ہے؟ اسی لیے انما الاعمال بالنیات, اسی لیے فرمایا یہ جو راستہ ہے اس میں عمل کے ساتھ محبت ہے. لیکن عمل ضروری ہے. اگر عمل چھوڑ دیا تو محبت باقی نہیں رہے گی, بلکہ گھٹ جائے گی, اور گھٹتے گھٹتے بالکل ہی فنا ہو جائے گی. جیسے چراغ میں اگر تیل ڈالنا چھوڑ دیں تو لو کم ہوتی جائے گی, اور رفتہ رفتہ آخر کار چراغ گل ہو جائے گا. چنانچہ اسی طریقے محبت کی طرف اشارہ ہے کہ یحبہم و یحبونہ, یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت ہے. آگے ان کی علامات ہیں کہ وہ کیسے ہیں. اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین, یعنی اللہ کے ماننے والوں کے سامنے تو نرم ہیں, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے, ایمان والوں سے اس کو محبت ہو, اور اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے سامنے سخت ہیں. اب سن, یہ سنانا چاہتا تھا, یعنی فقط یہی نہیں کہ ان سے محبت اور میل جول نہیں, بلکہ ان سے اعراض ہے, ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ ہے. یہ اہل محبت کی پہچان ہے. محبت کا تو یہی تقاضا ہے کہ محبوب کے مخالفین سے اعراض ہو. صاحب یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کی نافرمانی کرنے والوں سے بھی محبت ہے, چاہے کوئی ہو وہ. صاحب یہ کیسی محبت ہے تمہاری اللہ تعالی سے کہ محبوب کی نافرمانی کرنے والوں سے بھی محبت ہے. حق تعالی سبحانہ, یہ شاید سنا کر, یہ وہی آیت ہے جو شروع میں بعد سے پڑھی گئی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. جو لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو, چاہے اس کے ماں باپ ہوں, چاہے اس کے ابنا ہوں, چاہے اس کے قبیلے کے لوگ ہوں, ان سے وہ دوستی نہیں رکھ سکتا. آپ نہ پاویں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوستی کریں اللہ اور رسول کے مخالفوں کے ساتھ, چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا اولاد ہوں یا بھائی ہوں یا چاہے ان کا کنبہ ہی کیوں نہ ہو. ان سب کو مخاطب کر کے صاف کہہ دیا کہ ہزار رشتے دار جو خدا تعالیٰ سے بے تعلق ہوں, اس ایک بیگانہ شخص پر قربان جو خدا کا دیوانہ ہے. صاف کہہ دیا, حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, صاف کہہ دیا, سن لو صاحب, ہم میں تم میں میل نہیں, ہمارا تمہارا مذہبی اختلاف ہے, ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں, بس معاف کرو. خیر اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم از کم محبت اور دوستی تو نہ ہو, مثلا میل جول شادیوں میں شرکت تو نہ ہو. شادیاں شادی ہالوں کی شادیاں صرف گناہ کا سیلاب ہوتا ہے, نام و نمود کا کھانا ہوتا ہے, روشنیاں اور اسراف ہوتا ہے, پیسہ پھینکا جاتا ہے, عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو چیز وہاں پہ ہوتی ہے, کھلی ہوئی نافرمانی ہوتی ہوئی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہاں بیٹھ کر یہ شخص جو علم بھی رکھتا ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, بریانی اڑا رہا ہے, کس طرح سے یہ بریانی تم سے کھائی جاتی ہے. اس کو فرما رہے ہیں, خیر اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم از کم محبت اور دوستی تو نہ ہو, مثلا میل جول اور شادیوں میں شرکت وغیرہ. حدیث شریف میں بھی اہل باطل کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ بیمار پڑے تو جا کر ان کی عیادت مت کرو, اگر مر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز مت پڑھو. اگر مخالفین حق سے قطع تعلق ہی ہو گیا تو ہو جانے دو, آخر یہ علاقے کیا کام آئیں گے. بلکہ ان علاقوں کے قطع ہونے پر حق تعالیٰ سبحانہ ایسی ایسی بشارتیں دے رہے ہیں, فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے قطع تعلق کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مخالفوں کو برداشت نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی ان کو ایک روح کے ساتھ. وہ روح کیا ہے؟ وہ نسبت باطنی ہے, اس کو روح فرمایا ہے. وہ نسبت باطنی ہے اللہ کے ساتھ, اس سے ایسی قوت قلب میں پیدا ہو جاتی کہ اگر سارا عالم بھی مخالف ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. اس تعلق میں اللہ سے جس کو یوں فرمایا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اس روح کی تفسیر فرما رہے ہیں حکیم الامت, یہ روح وہ تعلق میں اللہ ہے, اس سے تقویت ملتی, یہ بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے, بشرطیک اپنی رائے کو فنا کرو. یعنی خدا نے مدد دی ان کو ایک روح کے ساتھ, وہ روح کیا ہے؟ نسبت باطنی خدا کے ساتھ. اس سے ایسی قوت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر سارا عالم بھی مخالف ہو جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں ہوتی. تعلق میں اللہ سے ایک نور قلب میں پیدا ہوتا ہے, اس نور کو اللہ تعالیٰ نے روح اس لیے کہہ دیا کہ اس سے قلب میں حیات پیدا ہوتی ہے, حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بڑھتا ہے. یہ شخص جو موحد ہے, اس کے قدموں پر سونا نشاور کرو یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو, امید و خوف اس کو کسی سے نہ ہوگا, بس توحید کی بنیاد یہی. اور پھر دیکھیں کیسی بشارت ہے, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. پھر فرماتے ہیں یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی ہے خدا کی جماعت، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو کہ خدا ہی کی پارٹی کے لوگ فلاح پانے والے، یہ خدا کی پارٹی. تو حضرت اب کیا برادری اور کیا رشتہ داری؟ کہتے ہیں کہ صاحب برادری کو تو چھوڑا نہیں جاتا، کیا کریں؟ سنیے آپ کیسے چھوڑ دیں، شادی ہو رہی سب کو بلانا پڑے گا. ارے اللہ کے بندو، جب اتنی بھی جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی محبت کرنے والے، میں جانتا ہوں ان کو اللہ کے فضل سے، کہ انہوں نے جب ارادہ کیا بالکل سنت کے مطابق نکاح بھی کیا، ولیمہ بھی کیا، اور تین چار چیزوں کا مرکب شادی ہے، ایک منگنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بات ایک درجے میں طے ہو گئی، پھر نکاح ہے دوسری چیز، تیسری رخصتی ہے، چوتھی ولیمہ ہے. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، چاروں چیزیں جس نے سنت کے مطابق کر دی اور کسی قسم کی بھی خرافات والی بات نہ کی. اس کے بارے میں بہت سخت فتویٰ بھی دیکھا میں نے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے مسجد میں، اور نکاح کے بعد تمام رشتے داروں کو شادی ہال میں بلا کے ایک بڑی دعوت کرتا ہے. بہت ہی سخت فرمایا اس نے، استہزاء اور مذاق کی حد ہے. یہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے پہلے سے، اور دکھانے کو مسجد میں نکاح کر رہا ہوتا ہے. یہ ایمان والا کر سکتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ارے ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتا ہے، وہ پلاننگ کرے گا، مہینوں سے پلاننگ کر کے شادی ہال میں کی خرافات کی پلاننگ کرے گا، وہ نہیں کر سکتا. وہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا صاحب، برادری کو نہیں چھوڑا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک دن میں اللہ بھی ہو اور اللہ کا مخالف بھی بیٹھا ہو. تو حضرت یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے کہ محبت ہو، پھر عمل، پھر محبت، پھر عمل، نہ اس سے کبھی فارغ، نہ اس سے کبھی مستغنی. یہ ہے گویا حاصل اس طریقہ قلندر کا، جس کو حضرت عراقی نے اس شعر میں طریقہ قلندر سے تعبیر کیا ہے کہ سنما رہے قلندر سزور بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. تو انجن لگ گیا، تو انجن لگانا اس کو کہتے ہیں، یہ جذب کا راستہ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بس دین میں محبت ہی اساس ہے، راس ہے، جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے. تو جب یہ بات ہے تو اے صاحبو، آپ نے کیا کوشش کی اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی؟ آج جو خاص بات ہے وہ عرض کرنے کی یہ تھی کہ دیکھو، جب اللہ کا جو عاشق ہوگا تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، اور دوسرے کی اتباع سنت کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ طے نہیں ہوتا. اور تیسرے یہ کہ ایسا شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھ سکتا. در توفیق عطا فرمائے.